اللہ، فیضان مدینہ ہے یہ، فیضان مدینہ۔ سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، شیخ العرب العجم، عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ۔ مومن جو فدا نعش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نعش کفے پائے نبی ہو، زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ مومن جو فدا نعش کفے پائے نبی ہو، قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ۔ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، فیضان مدینہ ہے یہ، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ ہے یہ، فیضان مدینہ۔ جو قلب پریشان تھا صدا رنج و الم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ۔ جو قلب پریشان تھا صدا رنج و الم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، جو درد محبت کا ودیعہ تھا ازل سے، جو درد محبت کا ودیعہ تھا ازل سے، مومن پہ ہوا کشف و مدفون خزینہ، مومن پہ ہوا کشف و مدفون خزینہ۔ اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے، اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ۔ اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ۔ خالی جو تھا انوار محبت کی رمق سے، خالی جو تھا انوار محبت کی رمق سے، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ، خالی جو تھا انوار محبت کی رمق سے، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ، صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت، صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت، جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ، جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ، اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت، حجر تھا ہوا رشک نگینہ، جو مثل حجر تھا ہوا رشک نگینہ، اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت، جو مثل حجر تھا ہوا رشک نگینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھنور میں، اب رہبر امت ہے وہ گورا سفینہ، جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھنور میں، اب رہبر امت ہے وہ گورا سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، جو کفر کی ظلمات سے تھا ننگ خلایت، جو کفر کی ظلمات سے تھا ننگ خلایت، ہے نور ولایت سے منور وہی سینہ، ہے نور ولایت سے منور وہی سینہ، افضل کی زبان اور شرف نام محمد، افضل کی زبان اور شرف نام محمد، اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ، اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مزار مدینہ،
جلدی کیوں نہیں آتے بھیا، کتنی بری بات ہے، پہ مجلس پہلے شروع ہو جائے بعد میں لوگ آ کے بیٹھیں، اللہ کو پانے کا طریق نہیں، دھوکے میں نہ رہنا چاہیے، دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو، مسلسل ایک عادت بنا لیے دیر سے آنا،
موعد حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتباع نفس کی برائی سے متعلق واعظ پڑھا جا رہا ہے، اتباع نفس کی برائی، ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں جو رسم تھی کہ مولوی بننے کی اجازت نہ تھی، اس میں بڑی مصلحت تھی، مگر اس میں اتنی کمی تھی کہ جس شناخت سے لوگوں کو علم دین پڑھانے کے لیے چھانٹتے تھے وہ شناخت غلط تھی، کہ انہوں نے خاص خاص قوموں کو اس لیے چھانٹ رکھا تھا، انہی کو علم دین پڑھانے کی اجازت تھی، تو یہ طریقہ غلط تھا، کیونکہ خاص قوموں کے اندر بھی سب برابر نہیں ہوتے، اور بعضے ان میں بھی لالچی اور نکمے ہوتے ہیں، بلکہ اس شناخت سے چھانٹنا چاہیے کہ طالب علمی کے زمانے میں استاد اس بات سے اندازہ کر لیا کریں کہ کس شخص میں دنیا کی حرص غالب ہے اور کس شخص میں نہیں ہے، جس میں دنیا کی حرص غالب دیکھیں اس کو رخصت کر دیں اور مدرسے سے نکال باہر کریں، اور جس میں دنیا کی حرص نہ ہو اس کو مولوی اور دین کا مقتدا بنائیں۔ بغداد میں ایک مدرسہ نظامیہ تھا جس سے بڑے بڑے مولوی جیسے امام غزالی اور شیخ سعدی رحمہم اللہ پڑھ کر نکلے، اور وجہ اس مدرسہ بنانے کی یہ ہوئی کہ اس زمانے میں قاضی اور مفتی مولویوں کو بنایا جاتا تھا اور بڑے بڑے عہدے بھی مولویوں ہی کو دیے جاتے تھے. تو جس کا باپ قاضی ہوتا تھا وہ کوشش اور دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے کو قاضی کا عہدہ مل جائے خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو. تو اس وقت کے بادشاہ نے وزیروں اور امیروں سے مشورہ وزیروں اور امیروں کے مشورے سے یہ مدرسہ اس لیے بنایا کہ جو اس مدرسے میں پاس حاصل کر لے اس کو یہ عہدے دیے جائیں گے تاکہ نا اہلوں اور جاہلوں کو حوصلہ ایسے عہدوں کی درخواست کا نہ ہو. تو جس روز اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اس روز بخارا کے مولویوں میں ماتم ہوا تھا کہ آج کی تاریخ سے علم دین دنیا کے لیے پڑھایا جائے گا, لیکن پھر بھی ایسے مولوی اس میں سے پڑھ کر نکلے جو مولویوں کے لیے فخر اور عزت کا سبب ہوئے اور ان کا مثل اس وقت زمین کے پردے پر نہ تھا. ایک روز بادشاہ اس مدرسے کے لیے تشریف لائے اور بھیس بدل کر طالب علموں کے خیالات کی آزمائش کی کہ دیکھیں علم پڑھنے سے ان کی کیا غرض ہے. ایک طالب علم سے پوچھا کہ آپ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا باپ قاضی ہے, میں اگر مولوی ہو جاؤں گا تو میں بھی قاضی ہو جاؤں گا. اس کے بعد دوسرے سے پوچھا, اس نے بھی دنیا ہی کی کوئی غرض بتلائی. بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ دین کا علم دنیا کے لیے پڑھا جا رہا ہے اور ہزاروں روپیہ مفت میں برباد ہو رہا ہے. ایک کونے میں امام غزالی ٹوٹی پھوٹی حالت میں بیٹھے ہوئے کتاب دیکھ رہے تھے. اس وقت یہ طالب علم تھے, نہ ان کو کوئی جانتا تھا نہ ان کی شہرت تھی. بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عقل سے اور رسول کی خبر سے معلوم کیا ہے کہ ہمارا ایک اصلی مالک ہے جو آسمان اور زمین کا بھی مالک ہے, اور مالک کی تابعداری ضروری ہوتی ہے کہ جن کاموں سے وہ خوش ہو ان پر عمل کریں اور جن سے ناراض ہو ان سے بچیں. سو میں اس کے معلوم کرنے کے لیے علم دین پڑھتا ہوں کہ کون سے کاموں سے وہ خوش ہوتے ہیں اور کون سے کاموں سے ناراض ہوتے ہیں. بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اب سب پر ظاہر کر دیا کہ میں بادشاہ ہوں, کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس مدرسے کو توڑ دوں مگر تمہاری وجہ سے یہ مدرسہ رہ گیا. بس علم اس غرض سے حاصل کرنا چاہیے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر کی. جس شخص کو غرض علم دین سے دنیا کمانا ہو اس کے علم سے کچھ بھی نفع نہ ہوگا. اور یہ امتحان پہلے بزرگ بھی لیا کرتے تھے کہ پڑھنے والوں میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں. چنانچہ اس زمانے کے استاد اس کا خیال رکھتے تھے کہ طالب علموں میں کون ایسا ہے جو بادشاہوں اور حاکموں سے رغبت رکھتا ہو اور کون نہیں ہے. جو بادشاہوں اور حاکموں کی طرف رغبت رکھتا اس کو اپنے حلقے میں آنے سے روک دیتے تھے, کیونکہ بادشاہوں اور حاکموں کے پاس سوائے دنیا کے کیا ہے. بس جو حاکموں سے میل جول رکھتا ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصود دنیا ہے. چنانچہ بادشاہوں اور امیروں کے دربار میں جو مولوی ہوتے ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے ہیں خواہ حق ہو یا نہ حق ہو. ہاں جو مولوی حق بات کہتا ہو اور کسی سے دبتا نہ ہو وہ اگر بادشاہوں اور امیروں کے یہاں جائے اور حق بات کہے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. ایک شخص ایک بزرگ کی ملاقات کے لیے سفر کر کے گئے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ بزرگ بادشاہ کی ملاقات کے واسطے گئے ہیں. یہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور پچھتایا کہ ہم تو بزرگ سن کر آئے تھے, یہ تو دنیا دار نکلے. غرض یہ وہاں سے واپس ہو کر جا رہا تھا کہ اس بادشاہ کے لوگوں نے ان کو جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا. وہ بزرگ اس وقت وہاں تشریف رکھتے تھے. انہوں نے بادشاہ سے فرمایا کہ جاسوس نہیں ہے, ہمارا مہمان ہے. اس پر یہ چھوڑ دیے گئے. اس کے بعد وہ بزرگ بھی وہاں سے چلے اور راستے میں اس شخص سے کہا کہ میں اس لیے بادشاہ کے یہاں آیا کرتا ہوں کہ جو لوگ بے خطا پھنس جائیں انہیں چھوڑا دوں اور حق بات سنا دیا کروں, مگر ایسے 100 میں 1 بھی نہیں. ہماری اور امیروں کی مثال تو چھری اور خربوزے کی سی ہے. خربوزے کی سلامتی چھری سے الگ ہی رہنے میں ہے, خواہ خود ان کے پاس جاؤ یا وہ تمہارے پاس آئیں اور ان کے آنے سے تم پر اثر پڑے, دونوں صورتیں برابر ہیں. امینوں سے ملنا اور حق پر جمع رہنا بڑے پکے آدمی کا کام ہے. جس کی شان حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کسی ہو, ان کی حکایت ہے کہ ایک بار ایک موقع پر چلے جا رہے تھے. چلتے چلتے دجلہ کے کنارے پر پہنچے, دیکھا کہ شراب کے مٹکے کشتیوں سے اتر رہے ہیں. پوچھا کہ ان میں کیا ہے؟ کشتی والے نے کہا شراب ہے, بادشاہ کے لیے آئی ہے, اور وہ 10 مٹکے تھے. شیخ کو غصہ آیا اور کشتی والے کی لکڑی مانگ کر انہوں نے لگاتار 9 مٹکے توڑ ڈالے اور ایک مٹکا چھوڑ دیا. چونکہ یہ شراب بادشاہ کے لیے لائی گئی تھی اس لیے سیدھا بادشاہ کے یہاں ان کا چالان کر دیا گیا۔ وہ بادشاہ نہایت ڈراؤنی صورت میں بیٹھ کر دربار کیا کرتا تھا، لوہے کی ٹوپی اوڑھتا تھا اور لوہے کی زرہ لوہے کا گرز ہاتھ میں ہوتا تھا اور لوہے کی کرسی پر بیٹھتا تھا۔ جب ان کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے نہایت کڑک کر ڈراؤنی آواز سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے، دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ میں یہاں تک نہ لایا جاتا۔ بادشاہ یہ جواب سن کر غصے میں بھر گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ کیا تم شرعی کوتوال ہو کہ لوگوں کے کاموں میں دیکھ بھال کرتے پھرتے ہو؟ شیخ نے فرمایا کہ ہاں شرعی کوتوال ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا تم کو کس نے کوتوال بنایا ہے؟ فرمایا کہ جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی دلیل ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ آیت ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے نماز اچھی طرح پڑھا کرنا اور اچھے کاموں کا دوسروں کو حکم کرتے رہنا اور برے کاموں سے روکنا اور جو کچھ تم کو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ حاصل یہ کہ برے کاموں سے روکنے کا آیت میں حکم ہے، اس لیے ہر مسلمان کو حق ہے کہ بری بات پر روک ٹوک کرے۔ بادشاہ نے جو یہ نڈر پنے کی باتیں سنی تو اس پر بڑا اثر ہوا اور کہا کہ ہم نے تم کو آج سے کوتوال بنا دیا، مگر ایک بات بتاؤ کہ ایک مٹکا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ جب میں نے 9 مٹکے توڑ ڈالے تو نفس میں خیال آیا کہ اے ابو الحسن تو نے بڑی ہمت کا کام کیا کہ بادشاہ سے بھی نہ ڈرا۔ میں نے اسی وقت ہاتھ روک لیا کیونکہ اس سے پہلے تو اللہ کی رضامندی کے لیے توڑے تھے، اب اگر توڑ دوں گا تو وہ نفس کے لیے ہوگا، اس لیے 10واں مٹکا چھوڑ دیا۔ بادشاہ پر اس کا بہت اثر ہوا۔ کتابوں میں ایسی ہی حکایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہے کہ آپ ایک کافر کے قتل کرنے کے واسطے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، آپ فوراً اتر پڑے اور اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے پوچھا کہ باوجود اس کے کہ آپ مجھ پر غالب ہو گئے تھے اور میں پوری طرح آپ کے قبضے میں آ گیا تھا، پھر میں نے گستاخی بھی سخت کی، ان باتوں کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہوئی کہ آپ الگ ہو گئے اور مجھے قتل نہیں کیا؟ فرمایا کہ تیرے تھوکنے سے پہلے تو میری نیت اللہ کے واسطے تجھ کو مارنے کی تھی، اور جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اور نفس نے کہا کہ جلدی اس گستاخ کا کام تمام کر دو، تو اب نفس کی شرکت ہو گئی تھی، اب اگر قتل کرتا تو خالص اللہ کے واسطے نہ ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ یہ سب بات دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ شکایت تو اس مناسبت سے بیان کی گئی کہ جیسے حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے خالص اللہ کے لیے شراب کے مٹکے توڑنے شروع کیے تھے اور جب نفس کی شرکت ہوئی تو ہاتھ روک لیا، ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے۔ باقی مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ جیسے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے منہ پر حق بات کہی اور ذرا نہیں دبے، اگر کوئی ایسا پکا ہو تو اس کو امیروں سے ملنے کا ڈر نہیں، بے کھٹکے ان کے پاس جائے اور ان کو اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے، اگر ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑے اور حق بات نہ کہہ سکے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ امیروں سے بچا رہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى اليمن قال ایاک والتنعم فان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو استراحت اور تن آسانی سے بچا، اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے آرام و آسائش حاصل نہیں کرتے۔ اس حدیث شریف میں جس آرام اور آسائش سے منع فرمایا گیا ہے اس سے مراد وہ عیش و آرام ہے جس کے لیے ہر وقت ایسی فکر اور کاوش اور حرص کرنی پڑے جو آخرت کی طرف سے انسان کو غافل کر دے، اور اگر بے تکلف کیے اور بغیر کاوش اور اہتمام اور حرص حق تعالیٰ کوئی راحت عطا فرما دیں اور اس پر شکر کی توفیق ہو اور آخرت سے غافل نہ کرے تو اس کی اجازت ہے، مگر حق تعالیٰ کے اولیاء و عاشقین نے ساری زندگی کو پسند فرمایا ہے اور عیش کی زندگی سے کنارہ کش رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری، علاج اور عیادت کی سنتوں کا بیان۔ بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے۔ کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقع معراج شریف میں یہ ایک واقعہ مسلسل چل رہا ہے۔ پھر ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد ہے جس کے پاس حلال طیب بیوی ہو اور پھر وہ ناپاک عورت کے پاس آوے اور شباش ہو یہاں تک کہ صبح ہو جاوے۔ اسی طرح وہ عورت ہے جو اپنے حلال طیب شوہر کے پاس سے اٹھ کر کسی ناپاک مرد کے پاس آوے اور رات کو اس کے پاس رہے یہاں تک کہ صبح ہو جاوے۔ اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔